وصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد. چوبیس پارے کی تلاوت کی گئی. پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ڈرایا کہ اگر آپ باز نہ آئے دعوت سے اور تبلیغ سے تو ہمارے جو بت ہیں ان کا وبال آپ پر نازل ہوگا. تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے, یعنی کافی ہے. اور یہاں پر تھوڑی سی بات میں اور عرض کر دوں کہ بالکل یہی معاملہ اس وقت پیش آتا ہے جب کوئی شخص ڈراتا ہے حکمرانوں سے یا کسی اور سے جو اس کا بڑا ہو کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہاری نوکری چلی جائے گی, اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہارا فلاں باس جو ہے وہ تم پر ناراض ہوگا, وہ فلاں جو ہے تمہارے خلاف یہ آرڈر جاری کر دے گا. یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں کہ جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو, کیونکہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت کسی ایک واقعے میں نازل ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو حکم ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے قیامت تک کے لیے. تو ہر بندہ مومن کے لیے یہ بات ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہو تو وہ یہ کہہ دے علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ, کیا تم ہمیں جن سے ڈراتے ہو ان سے اللہ کافی نہیں ہے ہمیں, یعنی ہمیں کس سے ڈراتے ہو. وَيُخَوِّفُونَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ, یہ اصل میں اللہ کے سوا دوسروں سے جو ڈراتے ہیں تو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کافی ہے. اگلے رکوع میں اللہ یتوفی الانفس حین موتھا میں اللہ تعالیٰ نے ایک, کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے یہ سب ہمارا عقیدہ ہے سب کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فرمایا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ جب تم سوتے ہو تو اس وقت بھی تمہاری روح قبض کر لی جاتی ہے, یعنی اگرچہ وہ بالکلیہ طور پر تو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی تمہارا جو ارادہ اور تمہارا چلنا پھرنا ہاتھوں کی حرکت یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر سے کسی نہ کسی درجے میں روح کا تعلق رہتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایک مثال ہے دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ رات کو روزانہ جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں اور جب اٹھتے ہو تو تمہاری روح واپس کر دی جائے گی, کر دی جاتی ہے. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن روح جب قبض ہوگی تو پھر واپس نہیں ہوگی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ آدمی سویا اور سویا ہی رہ گیا, پھر اٹھنا نصیب نہیں ہوتا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا, کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے والتی لم تمت فی منامھا فیمسک الذی قضی علیہ الموت, کہ جب آدمی سوتا ہے تو اس کی بہترین مثال یہ ہے کہ وہ اس کی روح قبض کر لی گئی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کی سفارشی بناتے ہو, یا اللہ کے پاس تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی سفارشی ہوگا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک اجازت نہ دیں کسی شخص کو بھی اجازت شفاعت نہیں ہوگی, نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو, حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک عرصے تک اپنا سر سجدے میں ڈالے رہیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے, جس کی شفاعت فرمائیں گے ہم سفارش قبول کریں گے. لیکن یہ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کہ کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے. اجازت ہوگی تو ہی سفارش کوئی کر سکے گا, اجازت کے بغیر کسی نبی کو بھی حکم نہیں. ہاں جب اجازت ہوگی تو پھر نبی بھی کریں گے, پھر ولی بھی کریں گے, پھر ایک عام مسلمان بھی کرے گا, پھر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کافروں کے ذریعے بھی کرا دے گی. یعنی اس طریقے سے کسی کے عمل اگر برے ہوں گے کسی کافر کو کہہ دیں گے کہ ہاں بھائی اللہ میں اس نے مجھے فلاں اور میرے ساتھ فلاں اچھا کام کیا تھا, میرا نیک معاملہ کیا تھا, تو اسی بنا پر مغفرت ہو جائے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو جس کے ذریعے سے چاہیں گے سفارش ہو جائے گی, اس کو یہاں پر ذکر فرمایا. اور آج قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ, یہ جو آیت قرآنی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو تہجد شروع کرنے سے پہلے اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور ویسے بھی جب یہ آیت تلاوت کر کے کوئی دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اسی طریقے سے کسی شخص نے پوچھا حضرت حسین کے اور یزید کے قضیے کے بارے میں, ایسے ہی حضرت علی اور جو دوسرے آپس کے جھگڑے ہوئے ان کے بارے میں کہ تم کیا کہتے ہو, تو انہوں نے بہترین جواب دیا کہ بھائی تم قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھ لیتے, قرآن کی آیت پڑھ لو, عالم الغیب عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون, کہ جن جو امور اختلافی ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس میں فیصلے کر دیں گے, اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنے فیصلے سناتے پھریں کسی کے بارے میں کہ فلاں صحیح ہے فلاں غلط ہے, اس لیے اس میں معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. خاص طور پر مشاجرات صحابہ, صحابہ اکرام کے آپس کے جو نزاع تھے, آپس کے جو اختلافات تھے, وہ ان کے مابین تھے, ہمارے مابین نہیں ہیں, ہمارے لیے سارے کے سارے قابل احترام ہیں. ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہم ادنا دل میں کوئی ذرہ کسی قسم کی غلط فہمی کا دل میں جگہ دیں, چاہے وہ کوئی صحابی ہوں. اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی بھی بڑے سے بڑے غوث اور قطب اور ولی سے بڑھ کر, ادنا سے ادنا صحابی, اس لیے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات کہتے ہوئے آدمی کو ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں قرآن مجید میں سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوان, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اب کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی جو ہے بلا وجہ کی کوئی جو ہے فیصلہ صادر کرتا پھرے یا کوئی حکم لگائے, بلکہ ان معاملات کو سپرد کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے. اور اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو آیت بیان فرمائی ہے, یہ بڑی گناہگاروں کے لیے امید کا دامن اس کے اندر ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا, اب ظلم کیا ہے کہ گناہ کر بیٹھے, گناہ کوئی سا بھی ہو, صغیرہ ہو یا کبیرہ, تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو, توبہ کر لو گے تو اللہ معاف کر دے, اس کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. اور توبہ ایسی چیز ہے کہ بڑے سے بڑے مشرک کا شرک اگر شرک سے بھی وہ توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دے. بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا کہ مشرک کو نہیں بخشیں گے اس وقت تک جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرے, لیکن اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو اس کی بھی مغفرت ہے. تو بعض صحابہ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا, جن سے گناہ ہو گئے, ان کے لیے بہت ہی امید دلانے والی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اور ویسے بھی اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تو ہمہ وقت دینے پر تلے ہوئے ہیں, کوئی کیسا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, حتیٰ کہ ایسا ہو کہ آسمان و زمین گناہوں سے بھر جائیں اور سمندر کے جھاگوں سے زیادہ اس کے گناہ ہو جائیں, دنیا میں جتنے درخت ہیں ان سے زیادہ اس کے گناہ ہو جائیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ صدق دل سے پکارے گا کہ اللہ میرے گناہ بہت ہیں مجھے معاف فرما دیجئے, صدق دل سے اگر توبہ کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیجیے. البتہ وہ جو توبہ کے مراحل ہیں وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ بہت سے معاف فرما دیتے ہیں, آپ نے نفل نمازیں پڑھی اس کے ذریعے معاف ہو گئے, وضو کر لیا اس کے ذریعے معاف ہو گئے, کوئی نیکی کا کام کر لیا اس کے ذریعے معاف ہو گئے, اب رہ جاتے ہیں کبیرہ گناہ, ان کو ہی معاف کرا لو بھائی, اس کے لیے توبہ شرط ہے کہ توبہ استغفار کرو. اب ان میں بھی دو قسم کے ہیں, ایک اللہ کے حقوق ہیں ایک بندوں کے حقوق ہیں. اللہ کے حقوق ہیں وہ اگر آپ کے لیے قابل تلافی یعنی ایسے ہیں جس کی تلافی ممکن ہے, تلافی شروع کر دینی چاہیے. اور بندوں کے حقوق ہیں تو یاد کرنے چاہیے کس کس کے حق رہ گئے, کوشش کرنا چاہیے اگر اس سے معافی مانگ سکتے ہیں معافی مانگ لیں. آخرت کی جو رسوائی ہے اس سے بڑھ کر نہیں ہے دنیا کی رسوائی, اس لیے اگر کسی سے غلطی ہو گئی اس سے معافی مانگ لے آدمی, اگر واپس کر سکتا ہے اس کا حق واپس کر دے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود, ایک صاحب کو میں جانتا ہوں یہاں پر موجود ہے, اس مجمع میں نہیں ہے لیکن یہاں رہتے ہیں گلشن میں, کہ ایک بہت بڑی کمپنی اور فیکٹری کے مینیجر, اور اس کو جو کچھ اختیارات تھے اس اختیارات کا اس نے استعمال کیا, پلاٹ بھی خریدے, مکان بھی بنائے, دکانیں بھی بنائی, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب توبۃ النصوح سے عطا فرمائی, توبہ کی اس نے, تو الحمدللہ میں جانتا ہوں کہ اس نے اپنی گاڑی تک اسے واپس کر دی مالک کو کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں نے یہ تیرے مال ہی سے سب کچھ بنایا اس لیے میں واپس کرتا ہوں. اور مالک بھی جو ہے وہ پارسی یعنی غیر مسلم, وہ بہت متاثر ہوا اس سے, اگرچہ مسلمان تو نہیں ہوا لیکن بہرحال بہت متاثر ہوا اس نے. بہت پھر کہا کہ یہ سب تم لے لو واپس, مجھے نہیں چاہیے, اب تم لے لو. اس نے کہا نہیں مجھے بھی نہیں چاہیے, بہرحال واپس کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے, اور ان کے ساتھ اتفاق سے میرا سفر بھی ہوا, تو ماشاءاللہ نمازیں بھی انہوں نے دہرائیں, روزے بھی رکھے, دس پندرہ سال بیس سال کی جتنی نمازیں تھیں اس زمانے میں غالباً ایک دن میں چار نمازیں پڑھتے تھے، تو گویا ایک سال میں چار سال کی نمازیں لوٹ آئیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ جنہیں دل میں لگ جاتی ہے بات وہ اپنی معافی کے لیے پھر سل جاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہو، کسی شرط پر ہو وہ معافی مانگتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ نہر سے جو سیب آ رہے تھے بہہ بہہ کے، تو ایک سیب جو ہے وہ کھا لیا. اب غلطی ہو گئی لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ نہ جانے کہاں سے آ رہے ہیں، چنانچہ واپس پیچھے چلے اس نہر کے، کہاں سے آ رہے ہیں تو دیکھا ایک درخت ہے جو جھکا ہوا ہے اور وہاں سے یہ سیب ٹوٹے اور بہے اور انہوں نے کھا لیا. تو اس کے مالک کے پاس پہنچے کہ بھائی اس طریقے سے میں نے سیب کھا لیا، اگر تم جو ہو مجھے معاف کر دو تو اچھی بات ہے، اور ورنہ جو تم کہو میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا بھائی معاف تو میں نہیں کرتا. وہ کہا کہ پھر کوئی جو سزا ہو وہ بتا دیں. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت ہی اونچی شخصیت ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، کہ اتنا سا گناہ اس سے ہوا بظاہر چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ وہ خود ٹوٹ کے گر گئے تو اس پہ کوئی معاوضہ بھی بظاہر نہیں، لیکن اس کی بھی فکر ہے اس کو اپنی آخرت کی کہ اس کے لیے ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے. تو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی تمہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن وہ کانوں سے بہری ہے اور منہ سے گونگی ہے، پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، ہاتھ پاؤں سے. اگر تمہیں منظور ہو نکاح کر لو تو ٹھیک. کہا کہ میں تیار ہوں. لولی لنگڑی کانی بہری ایسی عورت سے بھی میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ تم مجھے معاف کر دو. نکاح ہو گیا. جب گئے دیکھا تو وہ جو عورت جس پہ نکاح ہوا تو وہ انتہائی حسین و جمیل تھی، اس کے کان بھی تھے، اس کی آنکھیں بھی تھیں، اس کی ہاتھ پاؤں بھی تھے. تو فوراً واپس بھاگے، کہا کہ بھائی غلطی ہو گئی، شاید جس سے نکاح کیا ہے یہ تو اس کی تو آنکھیں بھی ہیں، سنتی بھی ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں بھی سب کچھ ہیں. کہا کہ ہاں سب کچھ ہیں، اصل میں بحری ہے، اس نے آج تک نامحرم کی آواز نہیں سنی، لولی لنگڑی ہے، کسی غلط کام کے لیے چل کے نہیں گئی، اور اسی طریقے سے اندھی ہے، کسی نامحرم کو دیکھا نہیں، اس اعتبار سے ہے یہ میری بیٹی ہے اور میں اس کو جانتا ہوں، اس لیے میں نے تم سے یہ شرط لگائی تھی. تو بہر اللہ تعالیٰ دنیا بدلے بھی عطا فرماتے ہیں بعض اوقات، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے بندے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتے رہتے ہیں. بہرحال یہ جو رکوع ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی رحمت اور اپنی امید دلائی ہے کہ نا امید مت ہو، امید کا دامن باندھے رکھو، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر روزانہ معافی تلافی کر لیا کرو. اور آگے فرمائے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت ہی مغفرت کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں پہلے سے ہم بتا رہے ہیں کہ اپنے اعمال اور معاملات درست کر لو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کل کہو. یہاں میں اپنے اس دوست کو مخاطب کروں گا جو اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے اور مجھ سے اکثر سوال کرتا رہتا ہے، اور ایک سوال ابھی چند دن پہلے بھی کیا تھا، میں نے کہا بعد میں آنا پھر میں اس کی تفصیل بتاؤں گا. تو یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ، تین قسم کی حسرتیں کرے گا انسان قیامت کے دن. ایک بات تو کہے گا کہ کاش میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا، میں نافرمانی نہ کرتا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، یا حسرت ہائے افسوس میں نے ایسا کیوں کیا. اور دوسرا کہے گا کہ دوسرا پھر الزامن ہے کہ اگر اللہ میاں مجھے ہدایت دے دیتا تو میں متقی بن جاتا، اللہ میاں نے ہدایت نہیں دی. تو میرے بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا آپ نے یہ کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے یہ سعید ہے یہ شقی ہے، تو آج اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا میں حل کرنے کی کوشش کر لوں، اللہ کرے کہ آپ کی بھی سمجھ میں بات آ جائے اور اللہ تعالیٰ میری زبان سے وہ بات نکلوا دے جس سے سب کو فائدہ پہنچے. تو بات یہ بھائی میں نے یہ بات ضرور عرض کی تھی، حدیث میں آتا ہے کیونکہ کہ ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ لکھ دیتا ہے کہ اس نے پیدا ہو کے کرنا کیا ہے، پیدا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، جنتی ہے دوزخی سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. میں نے یہ بات ان سے کہی تھی کہ بھائی یہ کیوں لکھ دیا جاتا ہے، لکھ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے کہ نہیں، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے دنیا میں آنے والا ہے اس کے بارے میں کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے یہ جنتی ہے دوزخی، تو لکھتے تو اس لیے کہ انہیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی اختیار اس کو حاصل ہوتا ہے. یہ سمجھ لیجئے بے اختیار نہیں ہوتا وہ، لکھ اس لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں، ایک شخص راوی کے پل پر گیا، اس نے دیکھا کہ بھائی ٹرین کا ٹائم ہو رہا ہے، تقریباً آدھے گھنٹے بعد آنے والی ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ لوگ کسی نے نٹ بولٹ جو ہے وہ نکال کے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ نہ کرے گاڑی آئے گی تو بس فلاں وقت پر آئے گی اور آ کے وہ گر جائے گی، اس لیے کہ وہاں پر معاملہ تو ٹیڑھا ہے، اس کا وزن سہار نہیں سکے گی گاڑی. اب یہ شخص وہاں سے بھاگا، اس نے ٹھیک نہیں کیا لیکن بھاگا، شہر میں آیا اور آ کر کہا کہ میاں 4 بجے جو گاڑی ٹرین آ رہی ہے وہ آج 4 بجے جو ہے سمندر دریا میں گر جائے گی. واقع ہوا تو ایسا ہی، 4 بجے ٹرین آئی تو وہ گر گئی. اب بتائیے کس لیے گری، اس نے کہا تھا اس لیے گر گئی، یا اس کے نٹ بولٹ نکلے ہوئے تھے کسی نے نکال دیے اس لیے گر گئی؟ اس لیے گری، سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور اس نے کیوں کہا؟ اس کو معلوم تھا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ صاحب فلاں صاحب نے کہا تھا اس لیے گر گئی، بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے اس نے کہا تھا اس لیے گر گئی. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو حقیقتاً علام الغیوب ہے، یہ تو علام الغیوب نہیں تھا، یہ ایک مثال میں نے دی، اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے، اس کو پتا ہے، لیکن ہمیں تو نہیں پتا. جب ہمیں پتا نہیں ہے تو ہمیں تو اچھے اعمال بھی کرنے چاہیے، اور اللہ نے اس کا اختیار دیا ہوا، اسی لیے تو 124,000 پیغمبر آئے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی تھی کہ صاحب یہ تو جہنم میں جائے گا، اور لکھنے کی وجہ سے کیونکہ جا رہا ہے، تو پھر انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ہدایت بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر کتابیں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے سمجھ لیجیے اختیار رہتا ہے، اگر اس اختیار کو وہ کام میں لے تو ہدایت مل سکتی ہے، ہدایت کو کام میں نہیں لیتا اس لیے نہیں ملتی، اور اللہ جانتے ہیں کہ اس کو یہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرے گا اور ہدایت پر نہیں آئے گا، لہٰذا یہ جہنمی میں جائے گا. یہ ہے وہ معاملہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ علام الغیوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کو پتا ہے کہ یہ جہنمی ہے جنتی ہے، اس لیے نہیں ہے کہ جناب اللہ نے لکھ دیا اس لیے جہنم میں جا رہا ہے، یہ نہیں. اس معاملے کو تھوڑا سمجھ لیں گے تو بات جو ہے ساری سمجھ میں آ جائے گی. تو بہرحال یہ ایک حسرت تو یہ کرے گا، کاش کہ میں نیک ہوتا اور میں اللہ کی نافرمانی نہ کرتا. دوسری حسرت یہ کہے گا کہ او تقول لو ان اللہ ہدانی، یا تم یہ کہنے لگو کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے ہدایت دیتا تو لکنت من المتقین، میں متقی بن جاتا، چونکہ اللہ نے ہدایت نہیں دی صاحب، اس لیے میں کافر ہی رہا. او تقول حین تر العذاب، یا جب تم عذاب دیکھو تو کہو کہ کاش دنیا میں پھر بھیج دیا جاؤں تو اب میں نیک بن جاؤں گا. دیکھیے تینوں باتیں اللہ نے کہہ دی کہ وہاں یہ سب کچھ چلے گا نہیں، اس لیے یہیں سب کچھ کر کے جاؤ. آدمی یہ کہہ کے نہیں چھوٹے گا صاحب کیا کریں، مولویوں کا اختلاف بہت تھا اس لیے صاحب میں تو دین میں نے چھوڑ ہی دیا. بتائیے یہ کہہ کے چھوڑ جاؤ گے کیا؟ مولاناؤں پہ الزام رکھ کر یا ان کے اوپر جو ہے وہ کاندھے پر بندوق رکھ کے ہم چھوڑ جائیں گے؟ چھوٹیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، وہ جو جس نے کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ مولوی ہو مولوی کا باپ کوئی ہو، اگر غلط کرتا ہے تو وہ کون سا بچے گا بھائی؟ جو ہم بچ جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا. اللہ کے ہاں الٹے سیدھے جواب دے کے کوئی نہیں چھوڑ سکتا، وہاں تو کچھ دکھانا پڑے گا کہ ہاں بھائی. یہاں تو یہ جواب چل جاتا ہے کہ اپنے جیسوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ صاحب کیا بتائیں جی، اتنے اختلافات ہیں، اب کس کے دین کو قبول کریں، کس کی بات کو مانیں، کس کی نہ مانیں، چھوڑو میاں سب ایسی فضول باتیں ہیں، یہ بس کیے جاؤ، دیکھا جائے گا آخرت کی آخرت میں، یہاں کو دیکھو، دنیا بناؤ اپنی، مگن رہو، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. تو یہ کہہ کے ہم اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں، لیکن دل کو تسلی ہی کی بات ہے خالی، ہے دل مطمئن ہوتا نہیں اور مرنے کے بعد یقین نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دیں تو بھائی کوئی روکنے والا نہیں ہے انہیں، وہ جس کو چاہے معاف فرمائے، لیکن قاعدے قانون کے تحت اگر اللہ نے پکڑ کر لی تو کیا کرو؟ اس لیے پہلے سے تیاری اس کی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی اصلاح بھی فرما دے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت، دیکھیے سور دو دفعہ پھونکا جائے گا، ایک دفعہ جب سور پھونکے گا تو لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور پھر بالآخر مر جائیں گے، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے تو سب کے سب لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، جو لوگ پہلے مر چکے ہیں لازمی بات ہے ان کی روحیں تو ہوں گی کہیں نہ کہیں، ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. تو گویا قیامت ان پہ بھی اس طور پر آئے گی کہ ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، اور جو زندہ ہوں گے ان پر قیامت یہ آئے گی کہ وہ مر جائیں گے. حتیٰ کہ حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، ان کو بھی موت آ جائے گی، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل کو بھی موت دے دیں گے. اور پھر وہ بات کہیں گے جو میں نے کل عرض کی تھی، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کون کس کے لیے بادشاہت ہے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے کہ این الجبروت این المتکبرون، کہاں ہیں متکبر لوگ، کہاں ہیں بڑے اپنے آپ کو کہلانے والے، کوئی ہے؟ اور پھر فرمائیں گے کون کس کے لیے بادشاہت، اور پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اور پھر اللہ رب العزت حضرت اسرافیل کو زندہ کریں گے تاکہ سور پھونکے، اور پھر جو سور پھونکا جائے گا اور لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو یہاں پر اس کو ذکر فرمایا کہ ونفق فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفق فیہ اخرى، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، فاذا هم قیام ینظرون، اچانک سب کے سب اٹھ جائیں گے، واشرقت الارض بنور ربها، پھر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے اپنی شان کے مطابق دنیا میں اس زمین پر، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرمائیں گے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ وہ وضع الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی ہاتھوں میں دے دی جائے گی دائیں یا بائیں، وجیء بالنبیین، پھر نبی بھی آئیں گے والشہداء، اور دوسرے گواہ بھی آئیں گے، یعنی اس وقت سارے گواہ آ جائیں گے. اب ان گواہوں میں ہاتھ پاؤں بھی داخل ہیں، کھالے بھی داخل ہیں. آج ہی کی تلاوت کے اندر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب زبانیں بند کر دیں گے تو آدمی کہے گا کہ بھئی تم کیوں بول رہا ہو، تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف؟ تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں نطق دے دیا، ہم بولنے لگے، زبان تو گوشت کا لوتھا، یہ کس طرح بول رہی ہے؟ اگر اللہ چاہے تو ہاتھ میں طاقت دے دے یہ بولنا شروع کر دے. پر زبان بھی تو ایک گوشت کا ٹکڑا ہی ہے، جب وہ بول سکتی ہے زبان تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہاتھ بھی بولنے لگے گا، یہ کھال بھی بولنے لگی، یہ بال بھی بولنے لگے. جس اللہ نے اس زبان کو نطق اور گویائی دی ہے، وہی اللہ جب ہاتھ کو دے دیں گے ہاتھ بولنے لگے. انطقنا اللہ الذی اول مرہ، جس اللہ نے پہلی مرتبہ گواہی دی اس نے ہمیں بھی دے دی. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے اور سارے گواہ موجود ہو جائیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلے کر دیے جائیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، جس شخص نے جو کچھ بھی کیا پورا پورا اس کو دے دیا جائے گا عمل کا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اہل جہنم جو ہوں گے ان کے لیے کہا جائے گا ان کو پکڑ کر دھکیل کر جہنم میں لے جاؤ. حتی اذا جاؤ ہوا، جب وہ آئیں گے تو فتحت ابواب، ہوا دوزخ کے دروازے کھل جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور جو داروغ ہے دوزخ ہیں وہ کہیں گے الم یاتیکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، تمہارے رب کی آیتیں تلاوت کرتے تھے اور تمہیں آج کے دن سے ڈراتے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، قالوا بلا، تو کہیں گے ہاں. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا. میں بات پھر عرض کروں گا کہ رسول آئے، انہوں نے ڈرایا بھی کہ اللہ سے ملاقات کا ایک دن آئے گا، لیکن انہوں نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا جو اللہ نے دیا تھا، اور نتیجتا کافر ہی مرے. اور کہا جائے گا قیلت خود ابواب جہنم خالدین فیہا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ رہو گے. فبئس مثل المتکبرین، بڑا برا ٹھکانہ ہے اہل تکبر کے لیے. اور آگے پھر اہل جنت کا ذکر فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اہل جنت کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤ ہوا، جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے وفتحت ابواب، تو دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور اس کے جو رضوان جنت ہے، داروغ جنت ہے، وہ کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، صرف تم، بہت اچھا ہوا تم آ گئے، تمہارا آنا مبارک، خوش آمدید. جس زبان میں بھی چاہیں اس کو استعمال کر لیں. اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کو یہاں پر فرمایا سلام علیکم طبتم، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کہلوائیں گے تمہارا آنا مبارک ہو، سلامتی ہو تم پر، فدخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اس وقت اہل جنت کہیں گے اللہ تیری تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کیا. واورثنا الارض، اور ہمیں ایسی زمین کا مالک بنا دیا. نتبوؤ من الجنۃ حیث نشاء، ہم جنت میں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. یہاں پر اس بات کو بھی یاد کر لیجئے، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اسے بڑی محبت تھی آپ سے، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑی محبت ہے آپ سے، لیکن میں بس جب یہ سوچتا ہوں کہ جب مر جائیں گے اور اس کے بعد آپ تو جنت میں اعلیٰ مقاموں پر چلے جائیں گے، ہم نہ جانے کہاں پر ہوں گے، اور میں دنیا میں آپ کو اگر نہ دیکھوں تو مجھے چین نہیں آتا، مجھے صبر نہیں آتا، مجھے دل کو تسلی نہیں ہوتی، تو جنت میں میں آپ کو اگر نہیں دیکھوں گا میرا کیا حال ہوگا وہاں پر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے جہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی، اور دوسری آیت یہ نہیں، اس کے علاوہ دوسری آیت ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ وہ صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اور یہاں بھی اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوسرے الفاظ میں فرمایا کہ اللہ نے ایسی زمین کا مالک بنا دیا کہ نتبوؤ من الجنت حیث نشاء، کہ جنت میں جہاں چاہیں ہم ٹھکانہ بنا دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نچلے درجے کے جنتی ہوں گے انہیں بھی جانے کی اجازت ہوگی، جب چاہیں گے وہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کر سکیں گے، شہداء کے پاس بھی جا سکیں گے، صلحاء کے پاس بھی جا سکیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل چاہے عطا فرما دیں. آگے جو ہے وہ ملائکہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد ہیں ان کو کا ذکر فرمائی، سب جو ہونا بحمد ربی، اللہ کے عرش کو لاکھوں کروڑوں فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور حاملین فرش بھی کچھ ہیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ چار فرشتے ہیں، بعض میں کہا آٹھ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. وہ اللہ کا عرش کیسا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر کس طرح جلوہ افروز ہیں، یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جن کو ہم کہہ نہیں سکتے، ہم صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں اپنی شان کے مطابق، جیسی اللہ کی شان ہے، اس لیے کہ ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ مکان اور مکانیت سے پاک ہیں، نہ وہ کسی جگہ سما سکتے نہ وہ کسی جگہ آ سکتے، وہ تو ہر جگہ موجود ہیں، وہ مومن کے دل میں بھی موجود ہیں، وہ ہماری باتیں بھی سن رہے ہیں، وہ ہر جگہ موجود ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جگہ میں اللہ کو پابند کر دینا یہ اللہ کی شاع نشان نہیں. اس لیے جہاں بھی اس قسم کی بات آئے، جیسا کہ پیچھے ابھی آپ نے آیت کی آیتوں میں سنا کہ ولاد الجمی قبضت ہوئی یوم القیامہ، کہ زمین جو ہے اللہ کی ایک مٹھی میں ہوگی ساری کی ساری، پوری کی پوری اب اللہ کی مٹھی کیسی ہے، زمین کس طریقے سے اللہ کی ایک مٹھی میں آئے گی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اتنا یقین اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق ایسا فرمائیں گے. اور بعض نے فرمایا کہ کسی چیز کا قبضے میں ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر قدرت ہونا، یہ بھی ایک کنایہ ہے اس بات سے، اس لیے وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اور آگے جو ہے وہ سورہ مومن یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور بس مختصر سا اس میں عرض کر دوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حامیم شروع ہوتی ہیں، یہ سات حامیم ہیں سورہ احقاف تک، تو فرمایا کہ بس مجھے بڑا مزہ اور لطف آتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے، عام قرآن مجید کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے بچوں کے لیے مکان، کوئی زمین دیکھنے جائے تو دیکھے کہ بڑی سرسبز، بڑی شاداب، بڑا جو ہے صحت افزا منظر ہے، بہت خوبصورت جگہ ہے، اور دل باغ باغ ہو جائے کہ واہ بھائی یہاں مکان بنانا چاہیے، یہ پلاٹ خریدنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلے تو اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل جگہ آ جائے، جہاں پر باغات ہوں، جہاں پر پھل ہوں، جہاں پر جو ہے زمین میں قوت پیدا کرنے کی بہت زیادہ ہو، تو وہاں جا کے وہ تو خوش ہو جائے کہ واہ بھائی ہم تو پہلی بارش کی پہلی فوار ہی کو کہہ رہے تھے کہ بہت اچھی جگہ ہے، لیکن یہ تو اس سے بھی اعلیٰ جگہ ہے. تو فرمایا قرآن مجید پورا کا پورا پہلی زمین کی مثال ہے، اور جب حامیم پر پہنچو تو سمجھ لو کہ اب اس سے بھی اعلیٰ جگہ آ گئی. تو یہ دیباج القرآن کہلاتا ہے، جس کو کہتے ہیں ریشم، دیباج قرآن کا ریشم، قرآن کا ریشمی کپڑا، جس طرح جو ہے وہ آدمی سمجھتا ہے کہ ہاتھ میں آتا ہے اچھا لگتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بھی دیباج قرآن، زینت القرآن ہے. اور بعض نے کہا کہ یہ آرائش ہیں، دلہنیں، قرآن مجید نے کہا کہ یہ دلہنیں ہیں حامیم. اس کے اندر اب کیا بھید ہیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن جب اس یہاں تک پہنچتا ہے آدمی تو اس کے بعد تلاوت کا واقعتا مزہ دوبالا اور لطف دوبالا ہو جاتا ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو پھر بہت ہی لطف آتا ہے. تو یہ وہ حوامیم، آل حوامیم بھی کہا جاتا ہے ان کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی کسی نے نقل کیا کہ جب کوئی مشکل پریشانی ہو، خاص طور پر کوئی دشمن اس سے جو ہے وہ یہ ہو مشکل ہو کہ دشمن حملہ کرنے والا ہے، غالب آ جائے گا ہم پر، تو پھر یہ حامیم کی تلاوت کرے الہی المصیر تک، تین آیتیں ہیں صرف، ان کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے گی. تو یہ بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک باغ میں داخل ہوا اور میں چاہتا تھا کہ وہاں جا کر دو رکعت نماز پڑھوں، اور نماز پڑھنے سے پہلے ان آیتوں کی میں نے تلاوت کی تو میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک شخص ہے جو سبز کپڑے پہنے ہوئے ہے یا سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خوبصورت سا. اور جب میں نے یہ آیت تلاوت کی تو اس نے مجھے کہا کہ تم جب یہ آیتیں تلاوت کرتے ہو تو یوں کہ نہیں کہ غافل زم جب کہتے ہو تو یوں کہو کہ اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، اغفر ذنوبی، یا غافل زم اغفر ذنوبی، اے مغفرت کرنے والے گناہوں کے میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اور جب تم کہو قابل التوب تو کہو اقبل توبتی، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے. اور جب شدید عقاب کہو تو کہو لا تعاقبنی، اللہ مجھے عذاب مت دیجیے، اور جب کہو ذالطول تو کہو صل علی بخیر، اے اللہ مجھ پر جو ہے وہ خیر کا سایہ فرمائیے. تو یہ اس طریقے سے دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی. کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو جب مڑ کر دیکھا کہ یہ کون صاحب ہے جو نصیحت کر رہے ہیں تو اچانک وہ غائب ہو گئے، اور پھر بعد میں پوری جگہ تلاش کیا تو ملے بھی نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بڑے بزرگ گزرے ہیں ثابت بنائے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ایسا بعد میں محسوس ہوا کہ یہ حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، دو نبی ہیں حضرت خضر اور حضرت الیاس، جن کے بارے میں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ زندہ ہیں، یا بعض نے کہا کہ وہ ان کو حیات ہے لیکن وہ جو لوگ راستہ گم ہو جاتے ہیں انہیں راہ دکھاتے ہیں. تو بہرحال حقائق تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ایک روایت کی میں نے اس کو ذکر کر دیا، تو یہ حامیم یہاں پر ذکر کر دیا. اور ایک اور روایت اس سلسلے میں آتی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بڑا شرابی کبابی تھا، مسلمان تھا لیکن اس سے بری لت میں پڑ گیا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں جب پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ تو آتا نہیں، اس کام میں پڑ گیا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خط لکھا، اور خط کے اندر یہ آیا جو قرآنی بھی لکھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. خط لکھا، ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ یہ خط اس کو دینا، اور دیکھو جب اس پہ نشے کی حالت میں مت دینا، ایسی حالت میں دینا کہ نشہ اتر جائے اور یہ خط وہ کسی کے سپرد کر دے تاکہ بعد میں وہ اس کو سنا دے، تب دینا. چنانچہ اور اس کے بعد جب اس کو قاصد کو بھیج کے کہا، اپنے جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، تو سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دے. یہ قاصد جب وہاں پر پہنچا تو اس نے ایسی حالت میں اس کو یہ خط دیا جب وہ نشے میں نہیں تھا. اس نے اس خط کو پڑھا، بار بار پڑھا، پڑھتا رہا اور روتا رہا، اور کہا کہ یہ عجیب آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈرایا بھی ہے اور ساتھ میں امید بھی دلائی ہے کہ میں اگر معافی مانگوں تو اللہ معاف بھی کر دیں گے. اس لیے پھر اس نے توبہ ہی کر لی کہ اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہے کہ میں اتنی سیاہ کاری میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں کہ تم معافی مانگ، غافر الذنب کا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن ساتھ میں ہیں شدید العقاب، سخت سزا دینے والے بھی ہیں. تو گویا دونوں باتیں اس میں بتائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کا سزا کہ وہ شدید العقاب بھی ہے لیکن غافر الذنب اور قابل التوب دو مرتبہ ہے. اور ساتھ میں فرمایا کہ لا الہ الا هو الیہ المصیر، اس کے سوا کوئی ہے بھی تو نہیں. بھائی اگر کسی کو کسی گناہ ہو جاتا تو بتائیے کوئی اور در ہے کہ جہاں جا کے کوئی معافی مانگ لے؟ اب چاہے ہم جیسے بھی گناہگار ہیں، اس کے سوا کوئی اور در ہے بھی نہیں. اور جو روایت میں آتا ہے نا کہ ایک شخص، ایک صاحب تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور آواز آتی تھی کہ نہ تیرا طواف قبول ہے، نہ تیرا عمرہ قبول ہے، نہ تیرے حج قبول ہیں. تو کسی شخص نے کہا، اس کو بھی آواز پہنچی کہ میاں جب قبول نہیں ہے تو کرتا کاہے کو ہے، چھوڑ دے. کہا پھر کوئی اور در بتا دے، کوئی اور در بتا دے پھر مجھے، میں وہاں پر طواف کر لوں، وہاں پر عمرہ کر لوں، چاہے قبول کرے نہ کرے، ہمارا کام کرتے رہنا ہے بھائی، ہم کرتے رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ قبول نہ کرے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے بندے کو آزماتے بھی ہیں. جس سے محبت ہو کیا اس کو ہم آزماتے نہیں؟ محبت ہوتی ہے تو کچھ آزمائش بھی کرتا ہے آدمی. اپنی بیوی کو بھی آزماتا ہے بعض اوقات، اپنے دوستوں کو بھی آزماتا ہے، اس لیے کہ اس سے محبت دیکھتے ہیں کہ پریشانی میں تکلیف میں بھی میرے کام آتی ہے کہ نہیں آتی. ایسے تو نہیں کہ تکلیف پہنچے تو پتہ چلے کہ جیسے سب نے سلام کر دیا اس نے بھی سلام کیا، گھر کو چلی گئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو کبھی آزماتے ہیں، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نہ آزمائے. خدا نہ کرے اگر کبھی کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ثابت قدمی آدمی دکھلائے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے اور سمجھ لے کہ میں اس مالک کے سوا میں کہیں اور جا بھی نہیں سکتا، کوئی اور دروازہ ہے بھی نہیں، اس لیے اللہ ہی سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. جن جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بعض نے بیماری سے شفا یابی کے لیے، بعض کے احباب بیمار ہیں، بعض کے متعلقین، اور ایک صاحب نے جو ہے وہ رخا دیا، ان کی والدہ بیمار ہے، 90 سال کی عمر ہے اور کافی تکلیف میں ہے، دعا فرما دیجئے. اللہ ان کے لیے عافیت کے معاملے فرما دے، خیر کے معاملے فرما دے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ایمان پہ خاتمہ فرما دے. اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کے معاملے فرما دے. اور اسی طریقے سے اپنی بچیوں کی طرف سے پریشان ہے تو آپ فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کے رشتے عافیت کے ساتھ کرا دے اور ان کی اولاد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ وہ برسر روزگار ہو جائے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ رزق حلال وسعت سے عطا فرما دے, عافیت سے عطا فرما دے, اور جس کو جو بھی تکلیف اور جو بھی حاجت ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. ہم سے کسی نے کہا ہے یا نہیں کہا, اے اللہ آپ تو سب کے حالات کو جانتے ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے, ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے, پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اسے قبول فرما دیجئے, جو غلطی ہو جاتی ہے اسے معاف فرما دیجئے, بیان کرنے میں کوئی بات غلط منہ سے نکل گئی ہو اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے, نصیحت منصیحت فرما دیجئے, جو باتیں صحیح صحیح کہیں